الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کے مقابلے میں ایک مختلف مشن دے کر بھیجا. میں کئی بار یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ہود, حضرت نوح, حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت صرف عقیدے تک محدود تھی, جبکہ حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اس عقیدے کے ساتھ نہی عن منکر بھی کرتی تھی, یعنی برائیوں سے روکنا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں ملوث تھی, لہذا عقیدے کی دعوت کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ اس سے روکا. اہل مدین جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے, وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے, لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے عقیدے کی دعوت کے ساتھ واضح الفاظ میں انہیں ناپ تول میں کمی کرنے, چیٹ کرنے اور فراڈ کرنے سے منع فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دو بعثتوں کے ساتھ تشریف لائے. ان کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی, اور اس کا مقصد فرعون اور آل فرعون سے یہ کہنا تھا, باشگاف الفاظ میں, کھلے کھلے الفاظ میں, کہ ارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو, یعنی انہیں آزاد کر دو اپنی غلامی سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت بنی اسرائیل کی طرف سے رسولاً الی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول. جہاں تک بنی اسرائیل کی طرف ان کی بعثت کا تعلق ہے, تو ان کا مقصد عقیدے کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اعمال کی اصلاح کی دعوت دینا تھا. لیکن ان کی بعثت کے پہلے فیز میں فور فرنٹ پر ان کی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی, لہذا پہلا مقصد وہی تھا, بنی اسرائیل کو فرعون کے پندے سے نجات دلانا, اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد دی اللہ تعالیٰ نے خاص معجزے کے ذریعے, کہ انہیں حکم دیا کہ آپ سمندر میں اپنا عصا ماریں. انہوں نے عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا, دو پانی کے تودے یوں کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اس میں کوئی اچمبے کی بات, کوئی تشویش کی بات, کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. ایز لانگ ایز ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آج تک آج جو قوانین کار فرما ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اسٹل ان پارٹ ہے, وہ ریٹائر نہیں ہو گیا. عام کیا ہوتا ہے کہ کوئی صدر, کوئی وزیر اعظم یا کوئی افسر ایک حکم پاس کرتا ہے, تو جب تک وہ کرسی پر موجود رہتا ہے تو وہ خود ہی اپنے حکم کو تبدیل بھی کر سکتا ہے, لیکن ریٹائر ہو جائے تو اس کا اختیار یا برطرف ہو جائے تو اس کا اختیار نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر براجمان ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آج اس نے یہ حکم دیا تھا, اس کے مطابق دنیا کا نظام چل رہا تھا. کل کو وہی دوسرا حکم دے سکتا ہے تو نظام اس پر چلے گا. وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو جب چاہے سسپینڈ کر دے اور جب چاہے ختم کر دے, کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو, کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے, اس کو عارضی طور پر معطل کر دیا. پانی کے دو تودے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا, گیلا راستہ نہیں خشک راستہ, اور اس میں بنی اسرائیل گزر گئے. اور فرعون اور آل فرعون جب اندر داخل ہوئے ان کے پیچھے پیچھے, تو پانی کو دوبارہ چلنے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے, اور یوں فرعون اور آل فرعون اس دریا میں سمندر میں غرق ہو گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت فور فرنٹ پر آ گئی. وہ دوسری بعثت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول. اب انہیں دوبارہ کوہ طور پر بلایا گیا اور تورات عطا فرمائی گئی. تورات میں احکام تھے, لہذا بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم ان احکام کو نافذ کرو. اب وہ احکام تو باقاعدہ ایک شہری زندگی کے احکام تھے, لہذا انہیں حکم ہوا کہ تم اپنے آبائی ہوم لینڈ فلسطین کو فتح کرو, اور فتح کر کے وہاں پر اس قانون کو نافذ کرو. لیکن انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا, لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بیزار ہو گئے, اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میرا حکم صرف مجھ پر چلتا ہے, میرا سر تسلیم خم ہے, اور میرے بھائی پر بھی میرا حکم چلتا ہے, اس نافرمان قوم اور ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دے, جدائی ڈال دے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اسی صحرا میں انتقال ہو گیا. 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے اس صحرا میں, اور وہ نسل کے جو صحرا میں پل کر وہیں جوان ہوئی تھی, جب وہ اس قابل ہوئی کہ وہ کمان میں آئے اور آگے بڑھے, تو پھر انہوں نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں, جو سکسیسر تھے, خلیفہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کے, اور نبی بھی تھے, ان کی قیادت میں جنگ کی, شہر کو فتح کیا. اور پھر وہاں پر یعنی یہودیوں کی, جو اس وقت کے مسلمان تھے, گویا مسلمانوں کی حکومت وہاں فلسطین پر قائم ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام برج کی حیثیت رکھتے تھے, حضرت موسیٰ اور تورات کی تصدیق کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتے ہوئے تشریف لائے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری واضح الفاظ میں اللہ کے دین کے قیام کے لیے ہوئی, جو سورہ صف کی دو آیات, بلکہ 4 آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں, کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اب سیاق و سباق میں یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل. اور آج آپ دنیا پر نقشے پر, اور تمام اگر آپ خبروں سے باخبر ہیں, تو بالکل یہ چیز جو ہے وہ عیاں ہو گئی ہے کہ یہودی اسلام کا نام و نشان ختم کرنے کے درپا ہیں, اور ہیلوں بہانوں سے کچھ مسلمانوں کو علیحدہ کر کے انہیں کچھ نہ کچھ دیتے بھی ہیں, اپنی طرف سے شاباش بھی, لیکن حقیقت میں وہ پہلا سٹیپ ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ اگر ان کا بس چلے گا تو ایک ایک مسلمان کو وہ ماریں گے اور اس کا وجود ختم کریں گے. تو فرمایا یریدون لیطفی نور اللہ بافواہم, یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, منہوں سے یعنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے, خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی تکلیف دے, کتنی ہی بری لگے. اور پھر فرمایا اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, الہدیٰ یعنی کامل ہدایت قرآن مجید دے کر, ودین الحق اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اس دین کو کل دین پر غالب کر دیں, کل نظام زندگی پر غالب کر دیں, ولو کرہ المشرکون, خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو مکی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا فیض ہے, کہ آپ نے وہی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی کہ جس میں آپ نے ان پر وعدے کیا کہ تمہارا رب اللہ ہے, اقرا باسم ربک الذی خلق. مکے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے. فرق کیا ہوا؟ فرمایا گیا کہ وہی جو تمہارا خالق ہے وہ تمہارا رب ہے, تمہارے رب یہ تمہارے سردار نہیں ہیں, اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ رب سرداروں کے لیے بنا تھا، رب آقا کو کہتے تھے. امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، تو عربی میں کہنا ہو کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں کانا امیہ ربا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا. اور دوسرا آخرت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، کلا ان الانسان لیطغى، نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، ارآہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، بے پرواہ پاتا ہے. ان الی ربک رجع، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ پہلے دن سے آپ نے فرمائی، اگرچہ مکی صورتوں میں ان 13 سالوں میں کہیں کہیں قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرنا، لیکن اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا گیا، صرف کریم نکالی گئی اس معاشرے سے کہ جو حق کو جان کر مان لینے والے ہیں انہیں وہاں سے نکالا گیا، انہیں تشدد کی بھٹی میں سے پکایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ منتقل ہوئے. اور پھر مدینہ میں سے بھی جو صالحین تھے، متقین تھے، جو حق گو تھے، حق کو پہچان کر ماننے والے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے. اور پھر ان دو بازوؤں سے، ایک مہاجرین اور ایک دوسرا انصار، ان بازوؤں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو للکارا، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں اور تمہاری شہرک بھی کاٹ سکتا ہوں اور تمہیں معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے آئسولیٹ بھی کر سکتا ہوں. اس لیے کہ آپ نے مدینہ منورہ تشریف لا کر پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، اور تیسرے نمبر پر مدینہ کے رہنے والے تمام قبائل کے درمیان آپ نے ایک معاہدہ کرایا، دوستی کا، استحکام کا، مل جل کر رہنے کا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، کہ تمام قبیلے انٹرنلی اٹانومس ہوں گے، البتہ وہ آپس کے معاملات لڑ کر نہیں، ٹیبل پر بیٹھ کے طے کریں گے، اور اگر باہمی گفت و شنید سے وہ مسئلہ حل نہ کر سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، جس کے ماننے کے سب پابند ہوں گے. اور باہر سے جب بھی کسی فریق پر کوئی حملہ ہوگا مدینہ منورہ پہ، تو سب مل کر دفاع کریں گے. اس طرح گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بن گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ہاتھ باندھ دیے کہ وہ قریش کی مدد نہ کر سکے. جب وہ معاہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے حق میں اس کو ایک خیر سمجھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ جو الٹیمیٹلی وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا، یعنی کا کانٹا معاذ اللہ وہ نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ قریش کی مدد کریں گے، وہ ایسا نہ کر سکے. اور جب بھی انہوں نے کوشش کی تو پھر اس کا انہیں بڑا سخت خمیازہ بھگتنا پڑا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ کے بعد اپنے مہمیں روانہ شروع کر دیں. 8 مہمیں آپ نے روانہ فرمائیں، 4 میں آپ خود شریک ہوئے، یعنی 4 سرایا تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہم ترتیب دی لیکن خود شریک نہیں ہوئے، انہیں سریہ کہتے ہیں، ایسی مہم کو اس کی جمع سرایا ہے. اور 4 غزوات ہیں، غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں. تو 4 غزوات ہیں، ان سے مکے والوں کو آپ نے یہ پیغام دیا، نتیجتاً آپ جو چاہتے تھے وہ حاصل ہوا، کہ مکے والوں نے اس کو بڑا سیریس آفینس تسلیم کرتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر واقع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مدد فرمائی، فتح نصیب ہوئی، اس سے پورے عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی. 13 ماہ کے بعد قریش پھر آئے بدلہ لینے کے لیے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجک پوزیشن پر کھڑا کیا تھا، ان سے ایک اجتہاد کی غلطی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی لیکن اپنے کمانڈر کا حکم نہیں مانا، جس کی وجہ سے ایک سزا ملی اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شدید مجروح ہوئے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، اور بہرحال وہ خبر غلط تھی اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گھیرا ڈال لیا اور اپنے سینوں پر وہ تیر سہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلائے گئے تھے کفار کی طرف سے، اور پھر یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہوئی اور قریش کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک روب ڈال دیا اور وہ درمیان میں ہی چھوڑ کر اپنا کام مکمل کیے بغیر واپس بھاگ گئے. بہرحال اس کے بعد پھر غزوہ خندق ہے اور بہت سی مہمیں ہیں درمیان میں، اور پھر سن 5 ہجری میں غزوہ خندق واقع ہوا اور اس میں ایک مہینے کا محاصرہ کیا قریش نے اپنے تمام الائز کے ساتھ، تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود لی تھی لہذا وہ اندر نہیں آ سکے، جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پھر خصوصی مدد آئی اور رات کو شدید آندھی آئی، ٹھنڈی سردیوں کی راتیں تھیں، مدینہ منورہ میں آپ کا معلوم ہے کہ ٹھنڈ ہوتی ہے اچھی خاصی سردیوں کے دنوں میں، اور پھر تیز ہوا چلی جس سے ونڈ فیکٹر کا اضافہ ہوا چل کے اندر اور شدت اور بڑھ گئی، شامیانے اڑ گئے، اور پھر جو ظاہر ہے 10,000 کا لشکر اس کے لیے کھانا پکانے کا کتنا اہتمام ہو رہا ہوگا اس کا آپ تصور کیجیے، خیموں کو عام لگ گئی اور راتوں رات یہ لشکر تتر بتر ہو گیا. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں. وہ خواب اگلے سال کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح نہیں فرمائی کہ آپ فرشتہ بھیجتے اور آپ کو بتا دیتا کہ نہیں نہیں اس سال نہیں، آپ نے اگلے سال جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. وہاں پہنچایا اور صلح حدیبیہ کرا دی. ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیٹ کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور یہ بہت بڑی فتح تھی سیاسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا قرآن مجید نے بھی اس کو فتح مبین قرار دے دیا. اگلے سال عمرہ قضا ہو گیا اور پھر 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور بڑے ہی پرسکون طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی. گنتی کے چند خون، گنتی کے چند خون، یعنی صلح غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں 70 یعنی ہلاکتیں ہوئی تھیں. غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، غزوہ احد میں 70 مجاہدین نے نام شہادت نوش فرمایا تھا، لیکن فتح مکہ میں گنتی کے چند افراد جو ہیں ان کا خون ہوا ہے. وہ بھی صرف ایک جو انٹری تھی اس سے، جس کی قیادت حضرت خالد ابن ولید کر رہے تھے، باقی سب جو ہے وہ پرامن طریقے سے مکہ فتح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا. اس کے بعد پھر باقی تھی غزوہ حنین ہوا اور پھر غزوہ خیبر ہوا، یہ سب جو ہیں، بلکہ خیبر تو پہلے ہو گیا تھا، تو یہ سب ہوا. اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورا جزیرہ نما عرب اسلام کے زیر نگین آ گیا، اور پھر سن 11 ہجری ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو کفار نے سمجھا، اسلام کے دشمنوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے تو اب شاید مسلمان ہمارے لیے ترنے والا ہوں گے جنہیں ہم مزے سے کھائیں گے، لیکن وہ ان کا خیال غلط ثابت ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چومکھی جنگ لڑی اور 2 سال کے اندر اندر تمام فتنے فروغ کر دیے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا چارج سنبھالا. 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فرمائی اور وہ نقوش چھوڑے کہ جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال، ایک رول ماڈل اور روشنی کے مینار بنے. یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کی ہوئی چیزیں پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن ان کا شکر ادا کرنے اور ان کی مہربانیوں کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پھر دوبارہ وہ طاقتیں جو تھیں انہوں نے پھر سر اٹھایا کہ حضرت عمر چلے گئے تو اب شاید ہمارے لیے مسلمان پھر ترنا والا ہوں گے. لیکن 12 سال کے خلافت کے دور میں 8 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ شروع ہوئی. اس کے بعد پھر جو اسلام کی دشمن قوتیں تھیں جن میں سر فہرست یہودی تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں بات بنے گی. پھر انہوں نے سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کیا, یعنی شام میں عراق کے لوگوں کے بارے میں, عراق میں مصر کے لوگوں کے بارے میں افواہیں پھیلائیں کہ وہاں پر تو جی بس یہ جو آپ سب پڑھتے ہیں کہ یہ ہوتا تھا, یہ سب وہ سازش کا حصہ ہے کہ ایسے جیسے تقویٰ نام کی کوئی چیز جو ہے وہ حکومت کے اہلکاروں میں اور اس کے ذمہ داروں کے اندر باقی نہیں رہی, یعنی یہ ریومر پھیلائی. لیکن ظاہر بات ہے کہ اسلام چونکہ ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا, لہذا ہر مسلمان نے محسوس کیا کہ نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے, یہ تو بڑی زیادتی ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ نظام ٹھیک چل رہا ہے, جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں یہ ہو رہا ہے تو جو بھی اس نظام کے ساتھ مخلص ہوگا وہ ضرور اس کا نوٹس لے گا کہ نہیں یہ انتہائی غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہی ہوا کہ 10,000 بلوائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے بیک وقت پہنچے. یعنی اگر تو کوئی ایک طرف کی کوئی خیال ہوتا کہ وہاں سے کچھ ہوا ہے تو کسی ایک طرف سے آتے, لیکن ایک ہی تاریخ میں ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہوں, ادھر سے بھی بلوائی آ رہے ہوں, ادھر سے بھی بلوائی آ رہے ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے جس نے باقاعدہ پہلے وہ ریومرز وہ افواہیں پھیلائی ہیں اور پھر اس کے بعد اس سازش کو آرگنائز کیا ہے, اور آرگنائز کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ حملہ آور ہوئے ہیں. اب مدینہ منورہ میں موسم تھا حج کا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو واقع ہوئی ہے, اور اکابر صحابہ خاص طور پر عشرہ مبشرہ میں سے جو زندہ تھے ان میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, اور ام المومنین میں سے یعنی سب سے اہم زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حج پر گئی ہوئی تھی. لہذا جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر ام المومنین کی حیثیت تھی, وہ جو دوسرے لوگ تھے یہاں پر موجود انہوں نے انہیں آگے بڑھنے کا کہا کہ جی آپ ام المومنین ہیں, آپ کا ایک حق ہے اس امت کے اوپر اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہاں پر اب کوئی سٹینڈ لیں. تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اصل میں یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا کہ ان سینئر صحابہ نے یہ ایزیوم کیا حالات کو دیکھ کر کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سازش کا حصہ ہیں, اس لیے کہ ان بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اور حالات کی جو نزاکت تھی اس کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت قبول کر لی. اب جب تقاضا کیا انہوں نے جو باقی سب گورنر سے کہ تم بھی یعنی مجھے ریکگنائز کرو, اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ بیعت کرو میری آ کے, تو انہوں نے تقاضا کیا کہ پہلے آپ بلوائیوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لیں پھر ہم آپ کی بیعت کریں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت معاویہ کا خط مسجد نبوی میں پڑھ کر سنایا تو 5,000 بلوائی مسجد میں کھڑے ہو گئے کہ جی ہم ہیں قاتلین عثمان, لیجیے آپ ہم سے قصاص. اس کا مطلب کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفعل انفیکٹو ہو گئے کہ ان کو یعنی کرسی پر بٹھانے والے بھی وہی, اور تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ممکن نہ رہا. لیکن حضرت معاویہ, حضرت عمرو بن العاص یہ جو گورنرز تھے مختلف علاقوں کے, ان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ جو ہیں پہلے ایسا کریں. یہ ذہن رکھیے گا کہ یہ سچویشن کیوں ہے, ہمارے لیے یہ سب بڑے ہیں, اگر ہم زمین پر کھڑے ہیں تو ہمیں آسمان پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن آپس میں وہ کیا تھے, یعنی ہم پلہ تھے, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور سب کا بہرحال اونچا مقام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں, ام المومنین ہیں, ان کا ایک اپنا مقام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے. حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, یعنی ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنتی خوشخبری دے دی, تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کا ہم پلہ ہیں. تو ہمارے لیے جو ہیں یہ سب اونچے ہیں, لیکن وہ آپس میں بہرحال ایک ہی لیول پر تھے, اور ظاہر ہے حالات جو بھی سامنے سرکمسٹانسز ہیں ان کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے تھے. کہ سرکمسٹانسز کیا ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, باقی ان کا جو مقام اس اعتبار سے ہے وہ میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کمزور انسان نہیں تھے، یہ ایک پر بہت برا الزام ہے، غلط الزام ہے، بڑے صاحب استقامت آدمی تھے. اصل مضبوط آدمی وہ ہوتا ہے جس کے اندر استقامت ہوتی ہے، اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے، اور جو فیصلہ جس کو وہ صحیح سمجھے اس پر طاقت ہونے کے باوجود اس کے خلاف عمل نہیں کرتا. یعنی حضرت امیر المومنین تھے، مسلمان افواج تھیں، تو کیا ان بلوائیوں پر قابو پانا مشکل تھا؟ نہیں، بلکہ مشکل نہیں تھا. لیکن ان کا موقف کیا تھا کہ میں کسی مسلم اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں مانا چاہتا. اپنے اوپر قیاس کیجئے نا، ہم پر یہ واقعہ پیش آئے تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، محاورہ ایسے تو نہیں بنا ہوا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقف اختیار کیا کہ اسلام کی روح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہم کف ہے، میں بھی کلمہ گو ہوں اور ایک عام مسلمان بھی کلمہ گو ہے، تو میری حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہا جائے گا. بڑی زبردست موقف ہے. حضرت عمر نے بھی یہی کیا، حضرت عثمان نے بھی یہی کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کے اندر شہادت ہوئی، وہ بھی اسی بات کی گواہ ہے کہ واقعتاً یہ جو ہٹو بچو آج ہمارے حکمران جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اسلام کی روح سے تمام مسلمان برابر ہیں، اور کسی مسلمان کا خون دوسرے مسلمان سے بڑھیا نہیں ہے، اور حکام کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے سپاہی کھڑے کریں اور جو حکومت کے اہلکار ہیں انہیں قربانی کا بکرا بنائیں. اس کے بعد بہرحال ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کر لی وہ ان کی رعایا بن گئے، ان کی عمارت میں آ گئے. لیکن جب معاملہ سیٹل نہ ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدہ جو ہے وہ خلافت لے لی. پھر مسلمانوں پر جو مسلمان سینئر تھے انہوں نے ان کے درمیان کوشش کی کہ کوئی مصالحت ہو جائے. اس مصالحت کی کوشش میں دونوں نے اپنا اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا کہ یہ آپس میں گفتگو کریں گے. جیسے جیسے وکیل مقرر کیے جاتے ہیں وہ مقرر ہوئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر ہوئے میڈیٹر. تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک دوسرے کے جو اپنے اپنے جو ہمارے ہیں موکل ان کو ہم معطل کر دیں ان کی خلافت کو، تب بات چلے تو زیادہ مؤثر بات ہوگی. تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو معزول کر دیا، اور حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ کو معزول کرنے سے انکار کر دیا. تو اب اس اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت انٹیکٹ تھی، اور حضرت علی کے اپنے ہی وکیل نے انہیں معزول کر دیا تو ان کی خلافت ختم ہو گئی. تو پہلے تو صرف یہ دو طاقتیں تھیں، اب جب کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ معزول شمار ہو گئی اور حضرت معاویہ کی معزول شمار نہ ہوئی، تو حضرت معاویہ نے خلافت کی باقاعدہ بیعت لی. اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں لی تھی، لیکن بہرحال یہ دونوں پیرل خلیفہ چل رہے تھے. لیکن بہرحال وہ ایک جھگڑے کا شکار ہو گئی، تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اپنے اعتبار سے چلتی رہی گئی. کہا یہ کیا گیا کہ چونکہ وہ نیگوسیشن جو تھی وہ ناکام ہو گئی، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی انٹیکٹ ہے اس بیعت کی بنیاد پر جو حضرت عثمان کی خلافت کے بعد ان کی شہادت کے بعد ہوئی تھی، اور حضرت معاویہ کی خلافت جو ہے وہ بھی ہو گئی اس لیے اعتبار سے کہ اس نیگوسیشن میں ان کے اپنے وکیل نے، حضرت علی کے اپنے وکیل نے انہیں معزول کر دیا. اب دو پیرل خلافتیں چلتی رہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے اپنا جو دارالحکومت تھا اس کو شفٹ کر لیا کوفہ، اور کوفہ پہنچ کر انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی میں یہ ہوں، یہ دیکھو میرے یہ ہیں اثاثہ جات، اگر جب میں یہاں سے نکلوں میرے اثاثہ جات میں کوئی زیادتی ہو تو پھر تم مجھے پکڑ لینا. اب ہمارے بڑے سے بڑے لیڈر کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی کون ہوتے ہیں عوام مجھ سے اثاثہ جات پوچھنے والے. اسلام کا کلچر نوٹ کیجئے یہ ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکسیشن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اب مسئلہ پیش آیا کہ آپ کی جو خلافت ہے اس میں سکسیسر کون ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ اپنے بیٹے حسن کو، یعنی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ، اپنا سکسیسر نامینیٹ کر دیں. حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا معاملہ ہے، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم حسن کو نامینیٹ کرو، نہ میں کہتا ہوں کہ تم نہ کرو، تمہارا معاملہ ہے، تم خود اپنا امیر جو ہے اس کا انتخاب کرو. بہرحال حضرت علی کی شہادت ہو گئی، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمانڈ، ان کے زیر امارت جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، اور پھر یہ دو پیرل خلافتیں حضرت حسن کی اور حضرت معاویہ کی چلتی رہی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بچہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا. اب وہ پیشین گوئی کے سچ ہونے کا وقت آ گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو پیشکش کی کہ آئیے ہم متحد ہو جائیں اور اپنے میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے حق میں دستبردار ہو جاؤں تاکہ امت مسلمہ پھر سے وحدت بن جائے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈبل رسپونڈ کیا اور ایک خاص خالی پیپر اس پر دستخط کر کے بھیج دیے ان کی طرف، آپ جو شرائط یہاں پر لکھ دیں مجھے قبول ہیں. اور یوں پھر مسلمانوں کی امت جو تھی، امت مسلمہ، وہ ایک ہو گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. اچھا، اب ایک دوسرا پروفائل دیکھیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ، تو انہوں نے مسلمانوں کا ایک اجلاس بلایا، اس جو اس وقت مجلس شورا تھی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، ان سے مشورہ کیا. تو کسی نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ آپ عبداللہ کو نامینیٹ کر دیں، عبداللہ ابن عمر کو، حضرت عمر کے بیٹے کو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور اندیش آدمی تھے، بہت دور اندیش آدمی. تو انہوں نے، میں کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے فائل دور پھینک دی غصے کا اظہار کر کے. ایک ایسے شخص کو میں خلافت دے دوں، امارت دے دوں، کہ جس کو طلاق دینی بھی نہیں آتی. وہ ایک جوانی کا واقعہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے چلے گئے کہ میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو میرے لیے کیا حکم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر کہہ رہا ہے تم طلاق دے دو، تم مجھے پوچھنے کے لیے آ گئے. تو وہیں کھڑے کھڑے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ ایام میں تھی. تو یہ کیا ہے، ایام میں، جب بیوی ایام میں ہو تو اس کو طلاق دینا مکروہ ہے اسلام میں. تو اس کو بنیاد بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ محدثین کے امام ہیں، سنت رسول سے ان کو جتنا شغف تھا اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ اب حج کے سفر پر گئے. اب چونکہ حدیث جو ہے ان کو شغف تھا، ان کا بہت بڑا، بہت بڑے محدث تھے، تو ساری احادیث سے ٹریس کر کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج کے دوران کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا تھا، وہیں وہیں پڑاؤ ڈالا. اور جہاں ان کو روایات سے معلوم ہوا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حاجت کے لیے بیٹھے تھے، تو وہاں حاجت پوری نہیں کی، ظاہر ہے کوئی جھاڑی اس وقت وہاں پر نہیں تھی، تو اسی جگہ پر جس جھاڑی کے اندر، جس جگہ وہ جھاڑی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت فرمایا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں بھی بیٹھے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریڈیشن نہیں بنا کہ باپ اپنے بیٹے کو نامینیٹ کرے، لہذا ان کی جوانی کے اس واقعے کا بنا کر، بنیاد بنا کر انہوں نے وہ فائل دور پھینک دی. اب چونکہ یہ مسئلہ آیا ہے آپ کے سامنے، اس پر پھر ہمارے ہاں ایک اختلاف ہے کہ کیا والد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیٹے کو حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس پہ اختلاف ہے. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کہا ہے تو پھر تم دیر کیوں کر رہے ہو. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ باپ کو یہ حق حاصل ہے، لیکن جو محتاط فقہا ہیں ان کا رائے، ان کی رائے یہی ہے جو غور و فکر کے ساتھ اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ، اور ہم، میں اور آپ، ہم حضرت عمر کے طرح سمجھدار باپ نہیں ہیں، لہذا اگر میں اپنے بیٹے کو حکم دے دوں تو میرے بیٹے پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ میرے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے، اس لیے کہ میں عمر بن خطاب نہیں ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بہت اونچے لوگ تھے، ان کی سمجھداری جو ہے اس کے پاس بھی نہیں ہم جا سکتے. تو جوانی کے واقعے کا بنیاد بنایا، حالانکہ اب وہ عبداللہ ابن عمر، وہ عبداللہ ابن عمر نہیں تھے، اب ایک فقیہ تھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری چار فقہوں میں سے تین فقہ ہیں وہ عبداللہ ابن عمر کی فقہ پر ہیں. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد در شاگرد ہیں، لہذا وہ عبداللہ ابن مسعود کی فقہ پر ہیں. جبکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد در شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے. پھر ان کے آگے شاگرد ہیں اسی سلسلے میں امام شافعی، انہی کے آگے پھر سلسلے وار شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل. تو تین فقہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی فقہ پر ہیں، ہماری ان کی فقاہت پر ہیں. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر ان کی فائل دور پھینکی، اس کو تو نام ہی نہ لو، اور ساتھ ہی چھ ایک کمیٹی بنائی چھ آدمیوں کی، یعنی باقی جتنے بھی اشرا مبشرہ اس وقت موجود تھے ان کی کمیٹی بنائی کہ یہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کریں گے. اچھا، اب اشرا مبشرہ میں حضرت سعید ابن زید بھی شامل تھے کہ جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر، اور حضرت عمر کے ایمان کا ذریعہ بننے والے تھے. لیکن حضرت عمر نے ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے کمیٹی میں شامل کیا، لیکن کہا کہ سعید امیر نہیں بن سکے گا. اب ان دونوں کو آپس میں ملائیں تو کیا مطلب ہے کہ کسی رشتے دار کو میری سکسیشن ہرگز ہرگز نہ ملے، نہ میرے بیٹے کو ملے نہ میرے بہنوئی کو ملے. تو وہ ہے اونچا مقام. اب حالات میں تبدیلی آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اصولی بات کی کہ یہ تمہارا کام ہے، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں تمہیں کہوں کہ تم اس کو نہ کرو، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم اس کے کرو، یہ تمہارا حق ہے، تم اپنا حق ایکسرسائز کرو. اب اور دریا میں سے بہت سا پانی وقت کا بہ گیا. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی کے وکیل بنے تھے اس ریکنسیلیشن کے پروسیس میں، انہوں نے ہی مشورہ دیا حالات کو دیکھ کر حضرت معاویہ کو کہ اب حالات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، اور اگر اب ایک خاندان جو ہے وہ پورا کا پورا حکومت کی پشت پر نہیں ہوگا تو پھر اب یہ نظام نہیں چلے گا، لہذا آپ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو نامینیٹ کریں. حضرت معاویہ نے نامینیٹ کیا، سب نے ان کی سکسیشن کی اس تجویز کو قبول کر لیا، پانچ صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ پانچ صحابہ کون سے ہیں؟ حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کے بیٹے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر کے بیٹے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ اشرا مبشرہ میں سے صحابی زبیر جو ہیں ان کے بیٹے. ان پانچ نے بیعت ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، لیکن حضرت معاویہ نے ان کو مجبور نہیں کیا. اس کے بعد جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو اب یزید ابن معاویہ جو ہے وہ خلیفہ بنے، حضرت عبدالرحمٰن ابن ابوبکر کا انتقال ہو چکا تھا، اب ان چاروں نے پھر بیعت نہیں کی، لیکن یزید نے ان کو مجبور نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں نے اس کے خلاف تحریک چلانا جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا، کہ ٹھیک ہے انہوں نے کر لیا ہم بیعت نہیں کرتے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چیز کو قبول نہیں کیا اور ان کے خلاف باقاعدہ خروج کا فیصلہ کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے مدینے میں رہ کر اس کا فیصلہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خطوط آنے شروع ہوئے کوفہ سے کہ ہم تو بہت تنگ ہیں یزید سے اور یزید بن معاویہ سے، لہذا ہم تو آپ کو اپنا امیر جو ہے وہ مانتے ہیں، تو آپ یہاں تشریف لے آئیں. تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کے جا کے تحقیق کر کے آؤ. تو وہاں جب وہ لوگوں سے مل رہے تھے تو ظاہر مخبری ہو گئی کہ یہ جو خلافت کے خلاف جو خروج ہونے والا ہے، جو بغاوت ہونے والی ہے، ظاہر ہے کوئی بھی حکمران اس کو پسند نہیں کرتا، ان کو قتل کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، وہاں کوئی ایسی سچویشن جو ہے ان کے سامنے کریٹ کی گئی کہ وہ حج کیے بغیر جو ہے وہ ادھر چل پڑے کوفہ کی طرف. راستے میں ان کو خبر مل گئی، محسوس ہوا کہ وہاں کوئی معاملہ گڑبڑ ہے. راستے میں پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہو گئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا کہ نہیں، لیکن حضرت مسلم العقیل کے بیٹے نے تقاضا کیا کہ جی میرے باپ کے خون کا قصاص تو لیا جانا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہے وہ اتنے کورے تو نہیں ہو سکتے کہ اپنے مقصد کے لیے بھیجا مسلم بن عقیل کو اور اب پھر اس کے لیے کھڑے نہ ہوں. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پیش قدمی کا ارادہ فرمایا اور پھر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش ہوا جس کو آپ واقعہ کلبرا کے نام سے پہچانتے ہیں. اس میں پھر کیا کیا رنگ بھرے گئے ہیں وہ پھر رنگ بھرنے کی باتیں ہیں, لیکن اصل سٹوری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ 10 محرم کو یہ کیا واقعہ ہوا تھا, اس کی اصل بنیاد کیا تھی اور کس طرح پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی موقف وہی جو میں نے پہلے بھی پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادتیں یہ اسلام کے معاشرتی نظام کی شہادتیں ہیں کہ انہوں نے اپنی جان دے کر گواہی دی, شہادت دی اس بات کی کہ اسلام میں تمام مسلمان برابر ہیں. المسلم کفو لکل مسلم, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ہم پلہ ہے, ہم کف ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی طور پر اس بات کو صحیح نہیں سمجھا کہ باپ بیٹے کو نومینیٹ کرے, لہذا اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے. تو یہ شہادت جو ہے یہ اسلام کے سیاسی نظام کی شہادت ہے, لیکن اس میں حالات و واقعات پیش آئے, کس دھوکے میں وہ مبتلا ہوئے اور کس طرح کوفے کے لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا. پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ سارے خطوط جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے, اگر وہ خطوط لے کر جبکہ انہوں نے راستوں میں کہا کہ مجھے یزید امیر کے پاس لے جاؤ, یزید ابن معاویہ کے پاس, تو لوگوں نے پھر انہیں ان کے پاس جانے نہیں دیا, اس لیے کہ اب جب باتیں کھلے گی تو تمام جو کوفے کے لوگ ہیں ان کے جو خطوط ہیں وہ ریکارڈ میں آئیں گے, تو پھر ان کا کیا حال ہوگا وہ انہیں معلوم تھا. لہذا انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہیں پر ان کی جنگ کروائی جائے, اور جس کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم میں سے ہر مسلمان, بلکہ انبیاء کرام کے تمام با تمام مسلمان ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے یہ سب انسان سے, ان سے اگر کوئی خامی, کوئی کوتاہی, کوئی ججمنٹ کی غلطی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے. لیکن بہرحال یہ سب کے سب جو تھے وہ میں نے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم زمین پر کھڑے ہوں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ آسمان پر بیٹھے ہیں. لہذا ان کا معاملہ ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں ادب و احترام کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ادب کے ساتھ ہی ان کا ذکر کرنا چاہیے اور ان کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر رکھتے ہوئے ان پر گفتگو کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.